اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين درود بجي محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قرآني نوجوان کے عنوان سے ہم ادارہ تنزیل میں اپنی چوتھی اور آخری نشست سے خطاب کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو سورہ یوسف کے ذیل میں بیان کیا ہے اور اس میں مختلف انفرادی اور اجتماعی اور اخلاقی اور تربیتی نکات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور آج گفتگو کا تیسرا حصہ ہمارے سامنے ہے کہ جس میں اجتماعی سیاسی اور معاشرتی ذمہ داریاں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، ایک معاشی حیوان ہے، اور معاشی حیوان ہونے کے ناطے وہ مل جل کر کمبائن صورت میں رہنا چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان مشترکہ زندگی گزارنے کا خواہاں ہوتا ہے تو وہاں پر دوسروں کے حقوق کی بات، اگر میں صرف گھر میں میں ہوں تو میں ہوں، میری ذات ہے، میری خواہشات ہیں، لیکن جب دو آدمی ہوں گے تو پھر دو آدمی نہیں، دو نفس، دو نظریات، دو خواہشات، دونوں کے اپنے اپنے حقوق. ممکن ہے میرا کوئی عمل کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہو یا اس کی تضعیف کر رہا ہو یا اسے کمزور بنا رہا ہو. اس بنا پر اجتماعی زندگی میں ضروری ہے کہ قانون ہونا چاہیے، اگر قانون نہ ہو تو اجتماعی زندگی افراتفری کا شکار ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اجتماعی زندگی میں قانون کی پابندی کو لازمی قرار دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں قانون مداری، قانون محوری، قانون کی بالادستی نظر آتی ہے. سب سے پہلا نقطہ جو حضرت یوسف کی سیاسی، اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں ہمیں حاضر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، وہ ہے حکومت اور مدیریت. مدیریت یعنی مینجمنٹ. جناب یوسف علیہ السلام ایک بہت زبردست مایانات اور بنیادی نوعیت کی مینجمنٹ کے، مدیریت کے حامل تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس بات کا خود اظہار کرتے ہیں بادشاہ سے کہ میں بہترین مینیجر ہوں، میں بہترین امانت دار ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں. اگر انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی کام کو انجام دے سکے تو اس کا اظہار کرے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ سے بہتر کوئی اور انجام نہیں دے سکتا، تو اس کا اظہار کریں، بتائیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں ہے. جناب یوسف کی زندگی میں پہلا جو کردار نظر آتا ہے، یہ پہلا عنصر جو ان کی معاشی اور سیاسی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت اور مدیریت کو اپنے ہاتھ میں لیا، انہوں نے مینجمنٹ کو، ایک سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بھی خدا کی بندگی اور عبودیت کو فراموش نہیں کرتے. یعنی انسان جتنا بھی سیاسی طور پر مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے، ذمہ دار ہو جائے، سرکل بڑھ جائے، اس کا ماتحت افراد اس کے زیر اثر آ جائیں، وہ اپنے خدا کو فراموش نہیں کرتا. یہی وجہ حضرت یوسف علیہ السلام، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، خداوند تو نے مجھے ملک دیا، سلطنت دی، سسٹم آف لائف دیا، سسٹم دیا، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، لیکن اس مملکت اور اقتدار اور سلطنت کے باوجود مجھے مسلمان حالت میں موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا. یہ جناب یوسف کی دعا ہے. یعنی انسان خدا سے، اپنی ذمہ داریوں سے، قبر سے، قیامت سے جدا نہیں ہوتا، اسے فراموش نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ انسان اس حکومت کو خدا کا عطیہ سمجھے، رب قد آتیتنی، تو نے مجھے دیا ہے، میں نے حاصل نہیں کیا، اے خدا تو نے ایسے اسباب مہیا کیے کہ میں اس حکومت، اس اقتدار، اس گورنمنٹ تک پہنچوں۔ رب قد آتیتنی، یہ اسی نقطے کو بیان کرے کہ تم نے مجھے عطا کیا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ یعنی ایک قرآنی نوجوان جب بھی کسی سوشل ایکٹیویٹی میں مصروف ہو جائے، وہ عبادت کو، خدا کو، توجہ کو فراموش نہ کرے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہمیں کوئی عبادت، کوئی ذمہ داری دی جائے اور ہم ذمہ داری میں نماز کو یا دوسرے اخلاقی اقدار اور ویلیوز کو پس پش ڈال دیں، نہیں، بلکہ یہ ذمہ داریاں در حقیقت ہمیں خدا کی عبادت سے، خدا کے اراد و نیاز سے، بر وقت نماز سے، اول وقت نماز سے غافل نہ کریں۔ دوسرا نقطہ جو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیاسی اور اجتماعی و معاشرتی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ ہے آپ کا سعِ صدر۔ سعِ صدر یعنی وسیع القلبی، جس کو کہتے ہیں وسیع النظری بھی کہہ سکتے ہیں، سینے کا کشادہ ہونا۔ سینے کا کشادہ ہونا ظاہری لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ سینے کا کشادہ ہونا صفت کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں ہمارے دل میں تو جگہ ہے نا، دل میں تو انسان نہیں بیٹھتا۔ یعنی ہماری نیت بڑی ہے، ہماری نیت چھوٹی نہیں ہے۔ یعنی آپ بھی جائیں تو کہیں گے آپ ہمارے دل میں، مثال کے طور پہ آپ تشریف لائیے میرے سر آنکھوں پر، وہ سر آنکھوں پہ تو نہیں بٹھائے گا کوئی، سر آنکھوں پہ یعنی آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی آبرو میرے سر آنکھوں پر ہے، میرے دل میں آپ کے لیے مقام ہے۔ یعنی دل سے مراد یعنی میری نیت آپ کے لیے بڑی ہے، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سعِ صدر یعنی سینے کا کشادہ ہونا، سینے کا وسیع ہونا، سینے کا بڑا ہونا، کہ سیاسی مسائل میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سعِ صدر سے کام لے، وسیع النظر ہو، وسیع القلب ہو۔ لیکن اگر یہ سعِ صدر نہ ہو، وسیع القلب بھی نہ ہو، وسیع النظری نہ ہو، تو پھر انسان تنگ نظری کے شکار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب یوسف بادشاہ بن چکے تھے، ان کے بھائی آئے اور بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا، حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا تھا۔ پھر وہاں پر انہوں نے دوبارہ حضرت یوسف پر الزام لگایا، یہ تو چور ہے، اس کا اپنے بھائی کو کہا یہ بھی چور ہے، اور اس کا بھائی جو پہلے تھا اس نے بھی کوئی گڑبڑ کی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَسَرَّ رَحَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ جناب یوسف نے ان کی اس قبیح، بری اور طنز آمیز بات کو چھپا لیا اپنے دل میں اور انہیں ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ بعض اوقات آپ کوئی صحیح کام بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا آپ کی حکمت عملی کو، آپ کے مقام کو، آپ کے فعل کو، آپ کے عمل کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، آپ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی مخالفت کرنے پہ دوبارہ ان کی اپنی طرف سے مخالفت شروع کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ سعِ صدر چاہیے، وسیع القلبی چاہیے، وسیع النظری چاہیے انسان کو، کہ اگر آپ کے پاس کوئی اجتماعی منصب ہے، سوشل ایکٹیویٹی ہے، اور دوسرا کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہے، تو ٹھنڈے دل سے اس کے بارے میں سوچیں۔ یہ ہمیں دوسرا نقطہ نظر آتا ہے کہ سعِ صدر نہ ہو، وسیع النظری، وسیع القلبی نہ ہو، تو پھر انسان اپنی اجتماعی اور سوشل ایکٹیویٹیز کو، ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ تیسرا نقطہ تقریباً وہی ہے جو وسعت نظری سے متعلق ہے، کہ مینجمنٹ میں انسان کو وسیع القلب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مینیجر جو ہے کاموں کو مرتب کرنے والا، منظم کرنے والا، اگر وسیع القلب نہ ہو تو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ متنفر ہو جائے گا۔ ہر شخص آ کے اپنا مشورہ دے گا، ہر شخص آ کے اپنی بات پر عمل کروانا چاہے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، تاکہ دل نہ ٹوٹے اور پھر بہتر سے بہتر بات کو انسان ان سے لے اور اس پہ عمل پیرا ہو۔ چوتھا نقطہ جو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی مدیریت یا پولیٹیکل مینجمنٹ کا ایک حامل شخص، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ براہ راست تمام مسائل کو کنسیڈر کرے، دیکھے اپنے ماتحت۔ ٹھیک ہے کہ وہ مختلف چینل سے، مختلف ذرائع اور افراد سے خبریں لیتا ہے، لیکن اس کا اصل کام کیا ہے کہ وہ خود مانیٹر کرے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر جو ہے کیمروں کے ذریعے سے مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ ڈائریکٹلی مانیٹرنگ ہے، براہ راست نظارت ہے۔ ایک صحیح انسان، ایک صحیح مینیجر، مدیر در حقیقت مستقیم ڈائریکٹلی نظارت یا در حقیقت تمام مسائل پہ نگاہ رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک نہ کہ بہن کے جناب وجاہت بھائی یہ کر دے، دوسرے نے کہا جناب سجاد بھائی یہ کر دے، تیسرے نے کہا فلاں صاحب یہ کر دے، چوتھے نے کہا. اب میں جو بیٹھا ہوں یہاں پر، میں اگر سب کی باتوں کو قبول کرنا شروع کر دوں اور اس کو یقین کر لوں ان پر، تو پھر پتہ چلے کہ بعد میں وہ بات غلط ہے بغیر تحقیق ہے، تو یہ بات شرمندگی کا سبب بنے گی. اجتماعی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، سوشل امور میں انسان کو چاہیے کہ وہ مانیٹرنگ کرے ڈائریکٹ، بالکل براہ راست، تاکہ وہ حق کا حق اور باطل کا باطل جو ہے اس کو الگ الگ کر سکے. اسی لیے ہے کہ حضرت یوسف جب ان کے بھائی آ گئے اور حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، اب یہ بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ میرا بھائی ہے. انہوں نے کیا کیا، فلما جہزہم، یعنی جب جناب یوسف نے ان کی بوریوں کو آمادہ کر لیا اپنے بھائیوں کی، خود کھڑے ہو کر اور ایک پیالے کو، پانی پینے کا یا کھانا کھانے کا پیالہ تھا، اس کو اپنے بھائی کی بوری میں جو اناج تھا اس میں چھپا دیا. خود فلما جہزہم، جب ان کی غذا کو آمادہ کر دیا، یعنی بوری میں ڈال دیا، خود یعنی براہ راست جناب یوسف یہ کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سماجی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، تنظیمی سیٹ اپ میں، وہاں پر ضروری ہے کہ جو مدیر ہے، جو مینیجر ہے، وہ تمام مسائل پر براہ راست نگاہ رکھے. پانچواں نقطہ جو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ملتا ہے وہ ہے اٹل فیصلے. وہ ہیں اٹل فیصلے، یعنی ایک دفعہ جو فیصلہ کر لے انسان، سوچ سمجھ کے، سوچ بچار کر کے اس پہ قائم رہنا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم سماجی، سیاسی اور معاشرتی مسائل میں اس چیز کے قائل ہوں، اس چیز پر عمل کرتے ہوں کہ ہم میں اٹل فیصلوں کی صلاحیت ہونی چاہیے. بر وقت فیصلہ، صحیح فیصلہ اور مضبوط اور اٹل فیصلہ. حضرت یوسف نے جب بھائی کے سامان میں، اناج میں اپنا پیالہ رکھوا دیا تو اعلان کیا منادی نے، قافلے والوں بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ کھو گیا ہے، تو جو بھی اس کو لے کر آئے گا، ڈھونڈ کے لائے گا، اس کو جزا ملے گی. پھر جو ہے سب کے سامان کو تلاش کرنا شروع کیا، چیکنگ شروع ہوئی، اور آخر میں جو ہے جناب یوسف نے اپنے بھائی کی سامان کی تلاشی لی تو اس میں سے وہ پیالہ نکلا. تو وہاں سے جو ہے وہ بھائی، انہوں نے الزام لگایا اور کہا کہ یہ بھی چور ہے اور اس کا بھائی بھی چور تھا. جناب یوسف کے بھائی کو کہا یہ چور ہے، ہم چوری کے لیے نہیں آئے تھے لیکن اس نے چوری کی ہے، اور اس کا بھائی جو یوسف تھا وہ بھی اسی قسم کا آدمی تھا. اس طرح کی تہمت ان پہ لگائی تو حضرت یوسف نے اس چیز کو، فاثر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدہ لہم، کہ ان پہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ جو تہمت لگا رہے ہو مجھے معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو، وہ صدق قلبی کا مظاہرہ. یہاں پہ حضرت یوسف نے کیا کہا کہ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے اور ایک ہمارا باپ بھی ہے، پہلی دفعہ، معذرت چاہتا ہوں، پہلی دفعہ جب یہ آئے تو ان کو جب پورا پورا ان کو سامان ملا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا باپ بھی ہے، اس کے لیے بھی دو. تو انہوں نے کہا جب تک تم اپنے بھائی کو لے کے نہیں آؤ گے اس کا حصہ تمہیں نہیں ملے گا. اس طریقے سے حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو بلوایا تھا. حضرت یوسف کے کھو جانے کے بعد جناب یعقوب جو تھے اپنے بیٹوں پر اطمینان اور اعتماد نہیں کرتے تھے، لہذا بنیامین اس کو جو ہے ان کے ہاتھ نہیں بھیجتے تھے. تو جب یہ بادشاہ کے پاس سے ہو کے گئے، اپنے گھر گئے، وہاں جا کے کہا انہوں نے کہ والد بہت اچھا ہے، بادشاہ ہے، اس نے بڑا نیک سلوک کیا ہے، دیکھیے ہماری پیسے بھی ہمیں مل گئے اور ہمارا اناج بھی مل گیا ہے، آپ اس کو بھیج دیں تاکہ زیادہ سامان ملے. حضرت یوسف، حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں میں اس کو نہیں بھیجوں گا. نہیں کہا بھیجیں، وہاں پہ حضرت یوسف نے ایک اٹل فیصلہ کیا، کیا کہ فَإِلَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِ وَلَا تَقْرَبُونَ، جب تک تم اپنے بھائی کو لے کے نہیں آؤ گے میں اس کا حصہ تمہیں دینے والا نہیں ہوں اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اٹل فیصلے اجتماعی مسائل میں ضروری ہیں، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس آیت سے علم یہ ہوتا ہے کہ اٹل فیصلوں کا ایک مقام ہے. کیونکہ اگر آپ بار بار اپنی اسٹریٹجی تبدیل کریں گے، حکمت عملی تبدیل کریں گے، اپنے فیصلے تبدیل کریں گے تو پھر آپ کا جو پریشر ہے وہ لوز ہوتا چلا جائے گا. شاعر کہتا ہے کہ منزل پہ پہنچنے کی طلب ہوتی ہے جن کو رستے میں کھڑے ہو کے وہ سوچا نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ منزل پہ جانے سے پہلے، سفر پہ جانے سے پہلے، قدم رکھنے سے پہلے سوچو کہ تم نے کرنا کیا، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. اس کے بعد جب سوچ لو اس کے بعد قدم اٹھاؤ. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان وسط راہ نہ دیکھے وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. اس شعر کا مطلب یہ نہیں ہے. شعر یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ پختہ ہوتے ہیں، اٹل فیصلے والے ہوتے ہیں، جن کے سامنے ان کا ہدف، ان کی منزل واضح ہوتی ہے، وہ رستے میں کھڑے ہو کے سوچا نہیں کرتے کہ میں جو جا رہا ہوں وہ صحیح ہے غلط ہے. دوسرے لحاظ سے چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ انسان بالکل غافل ہو جائے اور بات بات پر اپنے حکمت عملی اسٹریٹجی کو تبدیل کرے یا مثلا اپنے فیصلوں کو تبدیل کرے. یہ خود شخصیت کی کمزوری کی علامت ہے نفسیاتی طور پر کہ ایک انسان بار بار اپنے فیصلوں کو تبدیل کرے، بار بار اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنے والا انسان مضبوط انسان نہیں ہو سکتا، وہ ڈھیلا انسان ہوگا، اس کے ارادے ڈھیلے ہوں گے، اس کا اپنے ہدف پہ پہنچنا جو ہے وہ بہت دیر سے ہوگا. چھٹا نقطہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سماجی، سیاسی اور معاشرتی مسائل ملتا ہے وہ ہے قانون کا احترام. آیت اللہ شہید بہشتی اسلامی انقلاب سے قبل رات میں کہیں جا رہے تھے. رات میں معمولاً ٹریفک نہیں ہوتا ہے، سگنل تھا، ریڈ لائٹ تھی، ڈرائیور یہ خود گاڑی چلا رہے تھے، انہوں نے گاڑی روک دی. گاڑی روک دی تو ان کے دوست نے کہا چلو کوئی بھی نہیں ہے رات میں. انہوں نے کہا کہ میں نظام شہنشاہی کو قبول نہیں کرتا لیکن نظم کو قبول کرتا ہوں. میں نظام شہنشاہی کو قبول نہیں کرتا، اس کا نظام، اس کا سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے میں اسے قبول نہیں کرتا، وہ غیر اسلامی ہے، لیکن یہ نظم ہے اس کو قبول کرتا ہوں کہ قانون ہونا چاہیے، نظم ہونا چاہیے. اس کی بھی مخالفت نہیں کی. یہ مثلا یہ کتاب ہے، میں شبر بھائی سے کہوں گا بعد میں آپ حضرات کو، یہ ہم کراچی سے لے کے آئے ہیں، اس کی مختصر سی قیمت ہے، صحیح ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب دے رہے ہیں تو. ہاں تو اس میں بھی ایک واقعہ ہے کہ اس میں آیت اللہ خامنہ کے بارے میں ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر سڑکوں پر بس لین ہوتی ہے جس میں بس چلتی ہے، اور بس کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں چل سکتی، جرم ہے. تو ٹریفک سے بچنے کے لیے ان کے گارڈز جو تھے آیت اللہ خامنہ کے، وہ ان کو بس لین سے لے کے جاتے تھے تو وہ منع کر دیتے تھے، نہیں کبھی جو ہے وہ بس لین سے، جو قانون سب کے لیے برابر ہے، میرے لیے بھی، ان کے لیے بھی. یا بعض اوقات کبھی کبھی ہائکنگ کے لیے جاتے ہیں آیت اللہ خامنہ تو رات کو 3 بجے گھر سے نکلتے ہیں تاکہ فجر سے پہلے پہاڑوں کے دامن میں پہنچ جائیں، وہاں نماز فجر ادا کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر ہائکنگ پہ جائیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سگنل پہ گاڑی رک جاتی تھی، آغا اجازت نہیں دیتے تھے. تو یہ قانون کی پاسداری ہے، ایسا نہیں ہو کہ قانون سب کے لیے ہو لیکن میرے لیے، میں مدیر ہوں، میں مینیجر ہوں، میں بڑا ہوں، میں آیت اللہ ہوں، میں مولوی آدمی ہوں، میرے لیے قانون نہیں ہے. چھٹا نقطہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ ہے قانون کی پاسداری، کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. حتیٰ امام خمینی کے لیے بھی، امام خمینی بھی اپنی ذات میں قانون کی پاسداری کرتے تھے. اور بلکہ اس میں بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام خمینی کی زندگی میں ایک واقعہ ہے کہ یہ نہیں بلکہ اسی کتاب میں آیت اللہ خامنہ کی، کہ جب امام رضا کے حرم کی صفائی ہوتی ہے اور قبر کی صفائی ہوتی ہے تو وہاں پر خاص افراد کو کارڈز دیے جاتے ہیں اور دعوت نامہ دیا جاتا ہے. تو وہ جب آ گئے اندر تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے بیٹے کو بلا لوں؟ آیت اللہ خامنہ سے کہا. انہوں نے کہا کہ بقیہ افراد کیا کریں گے؟ जो लोग खड़े हुए, कहा कि ये लोग नहीं आ सकते। कहा कि जिस तरह आम लोग नहीं आ सकते, मेरा बेटा भी नहीं आ सकता। एक दफ़ा आयतुल्लाह जवाद अमली कहते हैं, एक दफ़ा मैं आयतुल्लाह खामनाए के घर गया और वहाँ पर मैं मेहमान था, खाने का वक्त हो गया, तो आयतुल्लाह खामनाए का आप खाना खा के जाइएगा। तो मैंने आयतुल्लाह खामनाए के बेटे को रोक लिया। जब दस्तरखान बिज गया तो आयतुल्लाह खामनाए ने बेटे से पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? तो आयतुल्लाह जवाद अमली ने कहा, इनको मैंने रोका है। कहा कि नहीं, आप बैतुल माल के मेहमान हैं, ये बैतुल माल का मेहमान नहीं है, ये घर जाके खाना खाएगा। उठा दिए बेटे को। वही ये अमीर मोमिनीन की सीरत है कि हज़रत अकील ने अपने हक़ से ज़्यादा मांगा तो इमाम अली ने कहा कि अकील ऐसा करते हैं, बाहर जाकर जो ये दुकान है इनका ताला तोड़ कर यहाँ से माल निकाल लेते हैं। कहा कि ये कैसी बात है, ये जुल्म है ये। फिर भी नहीं माने तो एक दफ़ा हाथ का हाथ लाओ, हाथ लाए और आपने उस पर अंगारा रखने की कोशिश की तो डर गए। कहा कि ये तो आग से जल जाएगा। कहा कि तुम आग, दुनिया की आग से जलो, जलने से बचाओ अपने आप को, मैं आखिरत की आग से अपने आप को ना बचाऊँ। ये है इंसाफ। इसीलिए मौलाए कायनात के बारे में खुतिलाफी मेहराबी लिशिद्दत अदली, मौलाए कायनात अपनी मेहराबी इबादत में किस वजह से कत्ल हुए? अदल व अदालत और इंसाफ में शिद्दत और सख्तगिरी की वजह से। मौला कायन, तो ये वो नुकता है कि जो हमें कानून का एहतराम नज़र आता है कि जब वो प्याला निकाल लिया उन्होंने अपने भाई के प्याले से, अब इन्होंने कहा अरे इसको तो हम अमानतन लेके आए थे बाप से, अभी बड़े सटपट आए और बड़ी रिक्वेस्ट करने लगे कि जनाब इसको छोड़ दें और हमारा बाप है और वो बूढ़ा है और वो हम बातें बनाएगा। तो हज़रत यूसुफ ने कहा कानून यही है कि जहाँ से जुर्म साबित होगा उसी को गिरफ़्तार किया जाएगा। कालू जजाऊ, कालू जजाहू मन व जदा फी रहले ही, फी रहले ही फहू जजाहू कदाल नजालमीन। जिसके पास से ये सामान निकला है वो कसूरवार है, उसको सजा उसको मिलेगी। तो उसमें से किसी ने कहा फखुद फखुद अहादाना मकाना हूँ, हम में से इसको किसी एक को ले लो और उसको रिप्लेस कर लो। उन्होंने कहा नहीं, काला मादल्ला, अल्लाह की पना, इन अन्ना खुदा इल्लमन वजदना, इल्लमन वजदना मता आना इंदहू इदन, इंदहू इन्ना इदन इदन लगालिमून। के अल्लाह की पना कि हम सिर्फ उसी के पास से दर हकीकत लेते हैं, उसी को सजा देते हैं जिसके पास से वो चीज़ बरामद हुई है। इसके पास से बरामद हुई है, इसको सजा मिलेगी। उन्होंने कहा हम में से किसी एक को रख लो। कहा कि नहीं, मैं ये जुल्म नहीं करने वाला। यहाँ पर जनाब यूसुफ ने एक और हमें नुक्ता दिया कि अपने भाई के हवाले से भी ठीक है कि बज़ाहिर वो एक प्लानिंग थी जनाब यूसुफ की, लेकिन वहाँ पर जो कवानीन थे उनका एहतराम किया। यानी इस इन आयात में हमें नज़र आता है कि जनाब यूसुफ ने कनान जो इलाका था उसके जो कवानीन थे, जो कानून था, उसका एहतराम किया। दूसरा नुक्ता ये नज़र आता है कि कानून में तबीज़ नहीं होती, इस्तिस्ना नहीं होता कि इसके लिए कानून हो, उसके लिए कानून ना हो। जो भी चोर है उसको सज़ा मिलेगी, जिसके पास से सामान बरामद हुआ है वो पकड़ा जाएगा। दूसरा ये कि अक्सर लोग कहते थे कि इमाम खुमैनी कहते हैं कि जनाब चूँकि ज़ियाउल्लाह की हुकूमत गैर इस्लामी है, लिहाजा यहाँ नकल करना जायज़ है, यहाँ चोरी करना जायज़ है, बिजली की चोरी करो, पानी की चोरी करो, ट्रैफिक के कवानीन तोड़ो और इसी तरह जाली डिग्रियों पे मिसाल के तौर पर एडमिशन लो। नहीं, हुकूमत इस्लामी ना भी हो, काफिर हुकूमत भी हो, जब भी बिजली की चोरी और इस किस्म के हथकंडे जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी नाजायज़ हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और भी नुकात हैं लेकिन उनको सर्फ नज़र करें। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये एक खुलासा था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कि एक कुरानी नौजवान को किस तरीके किस तरह होना चाहिए। आखिर में मैं यहाँ पर आयतुल्लाह खामनाई के जवानों से मुतालिक कुछ इक्तबासात को आपकी खिदमत पेश करता हूँ। فرماتے ہیں کہ جوان اپنی جوانی کے لحاظ سے اس کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو اس طریقے سے گزارے کہ یہ آئندہ آنے والی زندگی کے لیے سرمایہ بن سکے، بڑھاپے میں آپ کے لیے مددگار ہو۔ یہ بات طے ہے کہ جس نے جوانی میں عبادت کی عادت نہیں ڈالی، نوجوانی میں عبادت کی عادت نہیں ڈالی، وہ پختہ عمر میں بھی، ادھیڑ عمر میں بھی، بڑھاپے میں بھی جا کے عبادت گزار نہیں بن سکتا۔ ادھیڑ عمر کیسے کہتے ہیں؟
40-45 60 60
سے ادھیڑ کہتے ہیں اس عمر کو جب انسان ادھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کی شادی ہوئی، ان کی بیگم نے کریلے بنائے، کریلے کھائیں کسی نے؟ ہاں، بھروا کلے، جو جس میں مسالہ بھرا جاتا ہے اس میں دھاگا لپیٹا جاتا ہے، تو ان کی بیگم نے کریلے بنائے، کریلے میں دھاگا تھا، جب انہوں نے کھایا تو دھاگا آیا اور انہوں نے کھینچنا شروع کیا، ان کا بیگم میں ادھڑتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے ادھیڑ عمر، انسان ادھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ادھیڑ عمر میں بھی جا کے خدا والا نہیں بن سکتا، انسان اگر نوجوانی میں عادت نہ ڈالے، انسان نوجوانی میں قرآن سے انس پیدا نہ کرے۔ یہ ادارہ تنزیل جو ہمارے دوستوں کا ہے، انہوں نے ایک کوشش شروع کی ہے کہ نوجوان نسل کو، بچوں کو قرآن سے آشنا کریں، تو خود بھی قرآن سے انس پیدا کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان باوضو کے ادب سے قبلہ رخ ہو کر روزانہ کم سے کم جو آپ کا سلیبس بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، وہ یہ کہ 50 آیات کم سے کم انسان اسٹڈی کرے، پڑھے، تلاوت کرے۔ فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے اتنا پڑھو جتنا تمہارے لیے میسر ہو۔ اس میسر کے لیے منیمم جو کوانٹیٹی بیان کی گئی ہے وہ 50 آیات ہیں روایات کے مطابق۔ اونس حاصل کرے انسان۔ امام علی فرماتے ہیں کہ جو اہل تقویٰ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ رات کو اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کر، پیروں پہ کھڑے ہو کر آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب کسی ایسی آیت پہ پہنچتے ہیں کہ جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، خداوندہ مجھے اس آیت کے مطابق ان نعمتوں کو حاصل کرنے والا قرار دے۔ اور جب آیت عذاب پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ رک جاتے ہیں، خدا مجھے اس آیت میں جو عذاب بیان کیا تو نے مجھے اس میں شامل نہ فرما۔ خود یہ دعا کہ خدا مجھے جنت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق اور جنت کے عذاب میں شامل نہ ہونے کی توفیق عطا فرما، خود یہ چیز انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ انسان عمل کی طرف جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دوران جو ہے، یہ زمانہ جو ہے، یہ ٹائم پیریڈ جو ہے، جو پرائم ٹائم ہے زندگی کا، وہ پہلی گفتگو یاد ہے، جوانی والی، باہر والی، یاد ہے؟ اس میں یہی کہا تھا میں نے، یہ جوانی بہار کا زمانہ ہے، زندگی کی بہار ہے، ہر چیز اپنے عروج پر ہے، جو کچھ خوبصورتی، توانائی، طاقت تھی اللہ تعالیٰ نے نوجوان کو دے دی ہے، بشرط یہ کہ اس کا صحیح استعمال کرے، آنکھوں سے اچھی چیز دیکھے، کان سے اچھی چیز سنے، ٹھیک ہے نا، ایس ایم ایس صحیح، موبائل صحیح، انٹرنیٹ صحیح، ہر چیز کے استعمال صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ضرور بھیجیے محمد و آل محمد۔ یار آپ لوگ مجھے دیکھ کے ہنسنے کیوں لگتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہو ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ فکر کرے کہ خدا کی یاد اور اس کا ذکر، اس کی محبت اور اس کی لذت کی چاشنی جو انسان کے دل میں آ جائے گی، ٹھیک ہے جب ہوں گے، دیکھیں گے، بڑے ہو جائیں گے تو پھر توبہ کر لیں گے، اور پھر نہیں، ابھی سے کوشش کرے انسان۔ وَإِلَّا جو جوانی میں خدا کا نہ ہو وہ بڑھاپے میں بھی خدا کا نہیں ہو سکتا، وہ ادھیڑ عمر میں بھی خدا کا نہیں ہو سکتا۔ جی جی جی، ایک صاحبہ ہیں، وہ ہمارے دوست کی والدہ ہیں، وہ خود ماشاء اللہ سے، میرا اپنا خیال ہے کہ 65-70 کی ہوں گی اور چلنے پھرنے میں دشواری ہے، ان سے اپنی نمازیں بمشکل پڑھی جاتی ہیں، वो मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगी कि मैं अपने वालिद की नमाज़ें पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा पढ़ें, मसला पूछा, मसला बता दिया। तो मैंने पूछा कितनी नमाज़ें ख़ादा हैं, कह लेंगे अल्लाह बख्शे हमारे वालिद को, उन्होंने ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ी नहीं। यानी इंसान ख़ुद भी अजाब में चले और अपनी औलाद के लिए भी मुश्किलात खड़ी करके जाए। कहते हैं कि जवानी में खुदा का दरवाज़ा खटखटाओ, खुदा से मोहब्बत करना सीखो, खुदा को आई लव यू कहना सीखो, खुदा को गिफ्ट भेजना सीखो। इंसान जो है वो आप देखते हैं अपने माहौल में, लोग महरम ना महरम का ख्याल किए बगैर एक दूसरे को गिफ्ट भेज रहे होते हैं, ठीक है ना। एक वो गिफ्ट होता है जो आपके मोबाइल में स्टिकर्स की सूरत में होता है, केक बना के भेज दिया आप देख के मुस्कुरा रहे हैं, फूल दे दिया आप मुस्कुरा रहे हैं, एक ये गिफ्ट है, उससे भी हंसी मुस्कुराहट आती है। एक गिफ्ट वो होता है जो इंसान वाकई भेजता है, लेकिन क्या है ये सब गुनाह के लिए। खुद हम खुदा के लिए गिफ्ट भेजना सीखें, खुदा से मोहब्बत करना सीखें। क्या कभी हमने कभी खुदा से कहा खुदा हमें तुझसे मोहब्बत है? ये खुदा से मोहब्बत के दिन जवानी के दिन हैं। फरमाते हैं ऐसा ना हो, और ये बात जहन में रहे कि खुदावंद आलम किसी को मना नहीं करता, किसी को नहीं नहीं कहता, उसका दरवाज़ा सबके लिए खुला है। इस बिना पर कहते हैं कि इंसान जितना जवान है उसकी नूरानियत उसके पास है, जितना जितना इंसान गुनाह करके खुदा से दूर होता जाएगा उसकी जवानी उतनी ही आलूदा होती जाएगी। आप इमाम खुमैनी की देखें कि 80-90 बरस की उम्र में भी इमाम खुमैनी किस इश्क के साथ नमाज पढ़े हैं, वो आपने वीडियो देखी है जो आखिरी वक्त में बिल्कुल एडमिट हैं और हॉस्पिटल में, और किस तरीके से अमाम बांध रहे हैं, किस तरीके से खुशबू लगाई, किस तरीके से बालों को कंघा किया और फिर नमाज पढ़ रहे हैं। ये इश्क है इंसान का, ये इश्क अचानक नहीं आ जाता, ये इश्क इंसान में कई सालों की एक्सरसाइज के बाद आता है। फिर फरमाते हैं कि जवानी का ज़माना इंसान को तशख्स दिलाता है, पहचान दिलाता है, कौन हो तुम, क्या हो, तुम्हें क्या काम करना चाहिए, तुम्हें जो कुछ भी करना है जवानी में आदत डालो, तुम्हें जो भी अपने आप को आदत डालनी है जवानी में करो, मार्फत जवानी में, इबादत जवानी में, तफक्कुर जवानी में, स्ट्रगल जवानी में, तकवा पर रेजगारी जवानी में, पारसाई जवानी में, पाकदामनी जवानी में, लग्जिशों से बचना जवानी में। ये वो चीज़ है जो इंसान को हकीकत अता करती है। उसके बाद फरमाते हैं कि ये जो फरमाया है एक दुआ सहर जो रोज़े जुमा की दुआ है उसमें है, वहबली सबात अल यकीन व महदल इखलास, ए खुदा मुझे मुकम्मल और पुख्त यकीन अता फरमा और मुझे खालिस इखलास अता फरमा, खुलूस अता फरमा। या एक और दुआ में है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला अजल लहू दूना लिकाइक, ए खुदा मुझे ऐसा ईमान अता फरमा कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ और मरा नहीं हूँ और तेरी मुलाकात के लिए नहीं गया हूँ, वो ईमान कभी एक्सपायर ना हो, ला अजल लहू दूना लिकाइक, एक्सपायर ना हो। ईमान एक्सपायर हो जाते हैं, ना महरम को देखा एक्सपायर हो गया, गाना सुना एक्सपायर हो गया, किसी के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, एक्सपायर होना शुरू हो जाता है। ईमान अगर एक्सपायर हो जाए तो फिर फ़ीमानिल्लाह। कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन, ऐसा ईमान ला अजल लहू दूना लिकाइक, तेरी मुलाकात तक रोज़ क़यामत तक ये ईमान एक्सपायर ना हो, बिल्कुल अप टू डेट रहे। उसके बाद कहते हैं अहयनी मा अहयैतनी अलैह, यानी ईमान पर मुझे जिंदा रख, वो तवफ्फनी इज़ा तवफ्फनी अलैह, और जब मुझे मौत दे तो मुझे मेरे ईमान की हालत में मौत दे। यानी इस बिना पर खूब ईमान को क्या करना है, एक्सपायर नहीं होने देना है। आखिर में एक वाक्य सुनाऊं और आपकी जहमत को तमाम करूं। अगर ये ईमान एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा बताएं? आपसे पूछ रहा हूं,
इंसान इबादत वगैरह छोड़ देगा, दिल नहीं लगेगा,
چلیں ایک اور سوال، یہ ایمان کیسے اپ ٹو ڈیٹ ہوگا؟
انسان مستحبات میں اضافہ کرتا چلا جائے، توجہ میں اضافہ
کرتا. ان کے علاوہ باقی سب سن رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تھوڑے سے شک ہونے لگا. کوئی اور سے بتائے نا. کہاں سے بات؟ اچھا آپ ہیں.
اچھائیوں کو مسلسل یاد کرنا اور
صحیح صحیح. اور کوئی؟
خدا کے گھر میں جا کے قرآن کی تلاوت کرے.
کہاں جا کے؟
خدا کے گھر.
خدا کے گھر میں جا کے،
مسجد میں.
صحیح ہے، ٹھیک. اور پھنس گئے تم، اب جانا پڑے گا تمہیں. اور
جیسے نارملی ہم لوگ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو اگنور کرتے ہیں، لیکن مجھے کہ چھوٹی برائی کو بھی دیکھیں تو اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے. سمجھا، انسان پہاڑ سے بچ جاتا ہے لیکن پتھر سے بچ جاتا ہے.
پریکٹیکل والی باتیں کریں، کتابوں کی باتیں نہ کریں. اور مسجد میں جا کے تلاوت کرے، وہ گھر میں تلاوت نہیں کی جاتی، بیڈ پہ تلاوت نہیں کی جاتی، مسجد میں جا کے کیا تلاوت کرے گا وہ؟ نظیم سرور کے سمجھ سمے وہ تو پھر ماتم شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، اور جناب، اور یا اللہ،
ہر ایک اگلے قدم پر، ہر ایک اگلے عمل میں اتنا خدا کو بھولتا چلا جاتا ہے، ریشو کم ہوتی چلی
جاتی ہے،
وہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے. اس کے بعد
یہ جو ایمان ہے یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اس کی مثال بالکل ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، بہت عام سی مثال ہے، شاید کبھی سنی ہو. آپ کے لیپ ٹاپ میں ایک اینٹی وائرس ہوتا ہے، اس اینٹی وائرس کا کام کیا ہے؟ اسکیننگ کرنا. ایک چیز اسکیننگ تو اس کی کرے گا نا جو اندر موجود ہے. باہر سے کوئی یو ایس بی آپ نے لگائی، کیا ہوگا؟ اس کی اسکیننگ کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی وائرس آپ کو انٹرنیٹ سے آ رہے ہیں، وہاں سے بھی تو آتے ہیں نا، تو ان کو بھی ڈیلیٹ کرے گا، آئیڈینٹیفائی کرے گا، ڈیلیٹ کرے گا. یہ جب تک کام کر رہا ہے آپ کا لیپ ٹاپ صحیح ہے، لیکن اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیا یہ مریض ہو جائے گا، جو بھی وائرس آنا چاہے اس میں آئے گا اور تہس نہس کر دے گا. بعض اینٹی وائرس جو ہیں بڑے شیطان ہوتے ہیں، ہر فولڈر ہر ڈرائیو میں جا کے جانا بیٹھ جاتے ہیں، جتنا بھی ڈیلیٹ مارو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے. اب آپ نے انٹرنیٹ سے اپنے کمپیوٹر کو کنیکٹ کیا، آلریڈی اس کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، انسان کا بھی ایک ایمان کا اینٹی وائرس ہے. اگر انسان اللہ کے انٹرنیٹ سے، اہل بیت کے انٹرنیٹ سے متمسک و متوسل ہو جائے، تو خود بخود اس کی ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونے لگیں گی. لیکن اگر انسان اہل بیت سے خدا سے جدا ہو جائے، تو پھر انسان کا یہ اینٹی وائرس جو ایمان ہے یہ خود ضعیف ہو جائے گا. اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر لمحہ اللہ سے اور اہل بیت سے اپنا رابطہ برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرنے اور آخرت میں قرآن کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے. حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. خدا ہم سب کو ان کے اثار و آوان میں شریک فرما. اور شب جمعہ ہے، اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے.